أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بجائے محمد وآل محمد صلى الله عليه محمد وآل محمد پروردگار عالم نے دین مبین کے ذریعے سے جو ہدایت انسان کے پاس بھیجی ہے اس ہدایت کا ایک بہت بڑا حصہ انسان کے علم کو وسعت دے دینا ہے، انسان کی معلومات کے دائرہ کار کو بڑھا دینا ہے۔ جن معاشروں میں دین نہیں ہے اور جن معاشروں میں دین ہے، وہاں پر فرق میں سے ایک فرق یہ ہے کہ جہاں دین نہیں ہے وہاں لوگ میٹیریلزم کے اندر محدود ہو گئے، میٹر اور مادے کے اندر محدود ہو گئے۔ ان کی فکر، ان کا سوچنا سمجھنا جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا مادی دنیا تک وابستہ رہتا ہے، میٹر سے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اور جہاں پر دین گیا وہاں پر دین نے لوگوں کو میٹر کے پیچھے جو کچھ موجودات موجود ہیں، جو دنیا بسی ہوئی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو آشنا کرنے کی کوشش کی۔ لہذا آپ دیکھیں تو ہر دین کی تعلیمات میں جو مشترک حصہ ہے، مثال کے طور پر ہر دین یہ کہے گا کہ ایک خدا ہے، اس کا وجود ہے۔ یہ خدا کو ماننا خود میٹافیزیکل ایک پوائنٹ ہے کہ آپ فزکس، میٹر اور فزکس سے بڑھ کر پیچھے جا کر۔ اچھا، اس کو میٹافیزکس کیوں کہتے ہیں یہ بھی ایک داستان ہے کہ جب کتاب لکھی جا رہی تھی، افلاطون کتاب لکھ رہا تھا، تو اس نے اپنی بک کے اندر جب ایک چیپٹر پر پہنچا جو میٹر کی کوالٹیز کو ڈسکس کرنے کے بعد تھی، جس میں وہ بیونڈ میٹر کچھ کہنا چاہتا تھا، تو اس نے گریک میں اس کا نام تجویز نہیں کر پا رہا تھا کہ میں کیا رکھوں جس میں میٹر نہیں ہے، میٹر کے علاوہ کچھ اور ڈسکس ہونا ہے، تو اس نے کہا میٹا فزکس ہے، یعنی ما بعد الطبیعہ، طبیعت کے بعد، میٹر کے بعد۔ تو وہی بعد میں نام پڑ گیا کہ میٹا فزیکل۔ اب میٹا فزیکل کا مطلب ہوتا ہے مادے کے بعد۔ دین مادے کے بعد کی دنیا کھول دیتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ دین یہ کہتا ہے مادی دنیا سے نکل جاؤ اور مادی دنیا کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ مثلا پہلا عقیدہ دیتا ہے خدا کا عقیدہ، کہتا ہے ایک خالق ہے، وہ خالق مادے میں محدود نہیں ہے بلکہ مادے کا خالق ہے۔ اس کے بعد مثال کے طور پر کہتا ہے قیامت کی طرف تصور کرو۔ اب یہ جو قیامت کا عقیدہ ہے یہ خود مادے کے خلاف ہے، یعنی مادے سے بڑھ کر ہے کہ مادی دنیا ختم ہو جائے گی، مادی دنیا کے بعد ایک اور دنیا بسائی جائے گی۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ تم مثال کے طور پر نبی کے اوپر عقیدہ لے کر آؤ۔ اب نبی کا عقیدہ جو ہے وہ وحی سے متصل ہے کہ نبی کے پاس نالج کی ایک ایسی سورس ہے جو میٹر کے اندر لمیٹڈ نہیں ہے، اور وہ سورس ریولیشن ہے یا وحی ہے، تو نبی وحی کے ذریعے سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ہم انسانوں کو، ہم جو مسلمان ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے ان میٹافیزیکل پوائنٹس سے کتنا فائدہ اٹھایا اپنی زندگی کے اندر۔ اگر ہم بھی زندگی میں سوچنے سمجھنے میں، کام کرنے میں، فیصلہ کرنے میں سب کا سب میٹیریلسٹک ہیں، اس کا مطلب ہے دینی تعلیمات نے ہماری زندگی کے اوپر کوئی بہت زیادہ اثر نہیں چھوڑا ہے، وہی کچھ ہے جو دین میں نہیں ہوتا تب بھی یہی تھا۔ اور اگر ہم دین کے ماننے والے ہیں تو ہمیں اس مادی دنیا سے پیچھے نکل کر بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اب دنیا بسی ہوئی ہے، بلکہ وہ دنیا تو بہت زیادہ شاید مضبوط بھی ہے، کراؤڈڈ بھی ہے۔ اور میں اس کو ایک صرف مثال کے طور پر عرض کیا کرتا ہوں کہ فرض فرمائیں اگر صرف کراؤڈ کی بات کریں تو آپ لوگ جو یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فرض کریں اگر یہ 100 ہیں تو غیر مادی دنیا کے 200 تو یقیناً ہیں ہی ہیں، کہ اگر یہاں پر 100 انسان بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے کرامن کاتبین تو ہیں ہی، تو 200 تو غیر مادی مخلوق ہے ہی۔ تو اگر 100 آپ سننے والے ہیں تو 200 وہ لوگ سننے والے ہیں، اس کے علاوہ اور کتنے فرشتے یہاں پر موجود ہوں گے۔ پچھلے سال ہم نے پہلے سیشن میں اس کے اوپر گفتگو کی تھی، تو بہت رش ہے وہاں پر، تو اور وہاں کی دنیا بہت مضبوط دنیا ہے۔ اس دنیا کو سمجھنے میں ہمیں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے قانون کو نہیں جانتے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے گا، مفاتیح الجنان میں آپ تھوڑا سا اگر اس کے اوپر غور فرمائیں تو ایک دعا آپ دیکھیں گے، دعائے نور۔ اور دعائے نور کو منسوب کیا گیا گیا ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مقدس سے. کہ اگر کوئی وہ دعا پڑھے تو مثال کے طور پر اس کے بخار میں افاقہ ہو جانا چاہیے, اگر بخار ہے تو بخار ختم ہو جائے گا. پچھلے سال میں نے عرض کیا تھا ہم لوگوں کے ساتھ جو مانوی دنیا کو سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ کہ ہم مانوی دنیا کے قوانین کو صحیح نہیں سمجھ پاتے. جب اس کے قوانین کو صحیح سمجھ نہیں پاتے تو ہم سمجھتے ہیں یہاں پر انسرٹینٹی ہے, کبھی صحیح ہو جاتا ہے کبھی صحیح نہیں ہوتا, اور مادی دنیا میں صحیح ہو جاتا ہے. وہاں مثلاً جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی مثال دی تھی کہ پینیڈل اگر کھلاتے ہیں تو اگر بخار اترنے کا ہے تو اتر جائے گا, اور دعائے نور میں کبھی اترتا ہے کبھی نہیں اترتا, ہمارا ذہن اس طرح کہنے لگتا ہے. ہم اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ دعائے نور کے بھی اپنے قوانین ہیں, ان قوانین کے تحت دعائے نور 100% کام کرے گی, لیکن ہمیں ان قوانین کو پورا کرنا پڑے گا. بالکل ایسی جیسے ان میڈیسنز کے اندر بھی ایسا ہی ہے. اب ہر قسم کا بخار تو پینیڈل سے نہیں اتار پائیں گے, کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ چڑھ جائے گا اگر خدا نہ کرے اس کو ٹائیفائڈ ہوا ہوا ہے. تو جس طرح میڈیکل کی دنیا کے اندر کچھ قوانین ہیں جن کے تحت یہ دعا کام کرتی ہے, مانویت کی دنیا بھی بالکل ایسے ہی ہے. وہ دنیا بھی خاص قوانین کے تحت عمل کر رہی ہوتی ہے اور اس کے قوانین زیادہ یقینی ہیں. اب مثال کے طور پر رزق کا معاملہ اسی طریقے سے ہے, سکون کا معاملہ اسی طریقے سے ہے. آج آئے کریمہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں, اس کو شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, تین آیات کریمہ سورہ فتح سے بیان ہو گئیں, اب چوتھی آیہ کریمہ. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. بیان ہے صلح حدیبیہ کا. صلح حدیبیہ کے بیان میں یہ بیان ہوا کہ خدا نے کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو بہت عظیم الشان فتح دی ہے, کھلی فتح ہے. اس فتح کے نتیجے میں نبی کے اوپر چار اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں نازل کی. چار رحمتیں جو تھیں کہ پہلا تو یہ کہ جتنے الزام آپ پر لگائے گئے ہیں وہ سارے الزامات ختم ہو جائیں گے, دوسرا یہ کہ آپ پر نعمتیں تمام ہو جائیں گی, تیسرا یہ کہ آپ کو اب ایسا راستہ ملے گا جس جو بالکل سیدھا راستہ یعنی فتح کا سیدھا راستہ جس کے اندر اب کوئی شکست کا پہلو نہیں ہے, اور آخر میں جا کر ینصرک اللہ نصرا عزیزا, اور آپ کو آخر میں ایک ایسی فتح ملے گی جو ناقابل شکست ہوگی. یہ تو ہو گیا نبی کے اوپر آنے والی چار رحمتیں. خدا نے متعالی فرماتا ہے صرف نبی کی ذات پر رحمتیں نہیں آئیں صلح حدیبیہ سے, اس صلح حدیبیہ کے نتیجے میں مومنوں کو بھی کچھ ملے گا, اور جو مومنوں کو ملا ہے وہ یہاں پر بیان ہوا ہے. وہی تو ہے جس نے مومنین کے دلوں میں سکون اور اطمینان نازل کیا تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافے کا سبب بنے, تاکہ ان کے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ ہو. اور آسمانوں اور زمین کے لشکر خدا ہی کے لیے ہیں, اور خدا دانا اور حکیم ہے. خدا نے متعالی ارشاد فرمایا کہ ہم نے صلح حدیبیہ کی کروائی تم سے, اس میں فتح نصیب ہوئی, اس فتح کے نتیجے میں مومنوں کے دلوں کو سکینہ ملا ہے. لفظ سکینہ استعمال ہوا ہے. اس سکینہ کا لفظ پہلے بھی قرآن کریم میں, اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی استعمال ہوا ہے, اور اس میں مراد یہ ہے کہ ایک سکون اور ایک اطمینان کی کیفیت مومن کے دل پر آئے گی اس فتح کے نتیجے میں. البتہ یہ سکینہ اور اطمینان صرف اس وقت نصیب ہونے والی چیز نہیں ہے, یہ مومن کی ذات کا خاصہ ہے کہ مومن کو وہ دلی اطمینان مل پائے گا اگر وہ اللہ کی راہ میں بڑھے گا, اس کے دل کو اطمینان ملے گا. اس اطمینان کی کیفیت کیا کیفیت ہے, یہ اطمینان کیسا اطمینان ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. اس اطمینان کی کیفیت کیا ہے اور اس اطمینان کو ہم کس درجے پر سمجھیں؟ مثلا ایک آدمی خوش ہوتا ہے, پھر ایک دفعہ بہت خوش ہوتا ہے, اور پھر کبھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے, تو ہے تو خوشی لیکن تین مختلف درجوں میں ہو گئی. اطمینان بھی ایسا ہی ہے, ایک دفعہ آدمی مطمئن ہوتا ہے, ایک دفعہ بہت مطمئن ہوتا ہے, اور ایک دفعہ یوں احساس کر رہا ہوتا ہے جیسے زندگی میں کچھ ہم و غم ہے ہی نہیں, زندگی میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں. اب یہ تینوں بہت مختلف چیزیں ہیں, عام انسان سے لے کر معصومین تک کی مثالیں اس میں موجود ہیں, اور اس کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں آرائش پیش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کن لوگوں کو یہ اطمینان ملتا ہے, کن لوگوں کو یہ اطمینان نہیں ملتا, اچھا عام زندگی میں پہلے تو نوٹ کرنے والی بات دیکھ لیجئے، آپ کے اطراف میں جو لوگ موجود ہیں ان میں سے بعض لوگ بہت مطمئن ہیں، پریشانیاں تو سب پر آتی ہیں، دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے جو کہے گا کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور کون سا ایسا ہے جو کہے گا میرے لیے کوئی آرام نہیں ہے، ممکن ہے کوئی دعویٰ بھی کر رہا ہو تو وہ شاید صحیح نہیں ہوگا، لیکن مشکلوں پر گھبرا جانا اور مشکلوں پر مطمئن رہنا اس میں لوگوں میں بہت فرق ہے، کوئی چھوٹی سی مشکل کو وہ ایک واویلا بنا لے گا اور کوئی دنیا بھر کی مصیبتیں جھیلتا رہے گا اور سکون سے زندگی گزار لے گا۔ معصومین کی مثال سے پہلے اپنی زندگی میں ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے کہ یہ لوگ جو عام لوگ ہیں یہ لوگ کس طرح زندگی گزار لیتے ہیں، جو لوگ مطمئن لوگ ہیں وہ واقعی مطمئن رہتے ہیں۔ میں نے ابھی بڑی اچھی سی ایک مثال دیکھی، تقریباً شاید دو ہفتے پہلے ایک رشتے دار کے گھر پہ گیا جن کے تقریباً جوان بیٹے کی موت ہوئی تھی، اچانک وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب بوڑھی ماں کے لیے ظاہر ہے بیٹا مر جائے بہت بڑا ایک صدمہ ہے، تکلیف دہ صدمہ۔ تو ان سے میں ملنے گیا اور تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی۔ اچھا میں معمولاً کوشش کرتا ہوں عام زندگی میں مثالیں مجھے ملتی رہیں تاکہ میری ہمت بندی رہے کہ دیکھو یہ کتنا عام آدمی ہے، بالکل دیکھو کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے۔ تو کہنے لگی کہ وہ جو مر گیا تھا ان کا بیٹا، اس کی بیوی نے کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے اتنی دعائیں مانگی، بہت دعائیں کرتی تھیں، بے تحاشا دعائیں، عبادت، یہ وہ۔ تو کہا کہ آپ نے اپنے بچے کے لیے اتنی دعائیں کی، نہیں بچا، پھر بھی مر گیا، کیا فائدہ ہوا ان دعاؤں کا؟ اب سوچیے ایک بوڑھی ماں سے یہ کہا جائے کہ بیٹا مر گیا، ایک تو یہ مصیبت، پھر اس سے یہ کہا جائے اتنی دعائیں تم نے کی، اتنی عبادتیں کی، کیا فائدہ ہوا؟ بچہ تو نہیں بچا، وہ تو مر گیا۔ تو انہوں نے سکون سے کہا، کہنے کی میں نے اس سے یہ کہا کہ دیکھو میرا بیٹا کتنا سکون سے مر گیا، ایڑیاں نہیں رگڑی اس نے، دنیا سے چلا گیا۔ اتنا حسن زن، اتنا اچھائی کی نظر سے دنیا کو دیکھنا، بچے کی موت نے بھی ایک پوزیٹو پوائنٹ نکال لیا، بولے کہ میرا بچہ سکون سے مرا ہے، میرے بچے نے ایڑیاں نہیں رگڑی۔ سکون سے کیا مرا تھا؟ رات کو دو ڈھائی بجے اپنے اکیلا تھا گھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ، گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے ماں کے پاس بھیجا ہوا تھا، بیمار تھی۔ رات کو اٹھتا ہے دو ڈھائی بجے، بیٹے سے کہتا ہے لائٹ جلانا، میری طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے، وہ لائٹ جلاتا ہے، باپ کے پاس واپس آتا ہے، باپ جا چکا تھا، ختم۔ اتنی سی جلدی اس کو یہ ماں کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹا بغیر مصیبت کی دنیا سے چلا گیا، میری دعاؤں کا اثر ہے۔ اتنا یعنی یہ سادہ سی مثال میرے سامنے آئی، میں تعجب میں پڑ گیا کہ اتنی بڑی مصیبت کو اس عورت نے کتنے سکون سے گزار لیا ہے، اپنے ایمان کی وجہ سے، اطمینان کی وجہ سے۔ یہ وہ خدا کی نعمت ہے واقعا کہ جو اس بات انسانوں کے دلوں کے اوپر نازل کر دیتا ہے۔ اس کو قرآن فرماتا ہے سکینہ، اطمینان، وقار۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہ ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینہ نازل کر دیا ہے، اطمینان نازل کر دیا ہے۔ اچھا یہ میں نے غیر معصوم کی مثال جان بوجھ کر آپ کے سامنے دی دو ہفتے پہلے کی، تاکہ ہم اور آپ اس بات کو احساس کریں ناقابل حصول نہیں ہے، دو تین ہفتے پہلے کی مثال، ناقابل حصول نہیں ہے، آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے، تھوڑی سی محنت چاہیے، اللہ پہ اطمینان چاہیے، اس کے اوپر کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے ہوگا، اس سے امید کو ایک باندھ لینا ہوگا کہ ٹھیک ہے اگر خدا کے حکم سے ہوا ہے تو میں کون ہوں اس کے اندر دخالت کرنے والا۔ اپنے کچھ کاموں کو خدا پر چھوڑنا بھی سیکھنا چاہیے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ اپنی تمام شرعی ذمہ داریوں کو انجام دے دیجئے، پھر بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو خدا کے حکم سے، میں کیوں اس پہ اعتراض کروں، میں کیوں خدا نے متعال کے سامنے گریا و فریاد کروں کہ نہیں خدا نہ ہو، کیوں نہ ہو، خدا کا حکم ہے، اگر ہے تو مجھے تسلیم ہونا چاہیے۔ البتہ کہنا بہت آسان ہے، جب انسان مصیبت میں پڑے تب اصل معاملہ ہے کہ اب یہ کتنا مطمئن رہے گا، اب یہ کتنا اس کے اندر قدم کو آگے بڑھا پائے گا۔ اور مثالیں ہمارے سامنے بے تحاشا موجود ہیں۔ ایک وجہ جو انسان افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے، بالکل اپسٹ ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ایک وجہ یہ ہوتی ہے کاموں کو اس نے صحیح انجام نہیں دیا ہوتا۔ قرآن کریم ایک جگہ فرماتا ہے کہ ان یہودیوں سے کہو موت کی آرزو کریں، اور یہ موت کی آرزو نہیں کریں گے، کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، جو کچھ انہوں نے اعمال انجام دیے ہیں وہ اتنے برے ہیں کہ ان کو پتا ہے موت کے بعد ان کے برے اعمال ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے، ان اعمال سے ڈرتے ہیں کہ خدا جب ان اعمال کا حساب لے گا تو ہم کیا جواب دیں گے، اس سے موت کی آرزو نہیں کر رہے۔ ایک وجہ جو انسان خدا پر اطمینان نہیں کرتا، وہ جانتا ہے میں خدا کا نافرمان رہا ہوں، جب دیکھتا ہے کہ میں نے خدا کی بار بار نافرمانی کی ہے تو یہ سوچتا ہے کہ خدا بھی میرا ساتھ نہیں دے گا، یہ خود ایک غلطی ہے، یہ خود ایک غلطی ہے۔ ٹھیک ہے میں نے خدا کی نافرمانی کی ہے، لیکن کیا مطلب، کیا خدا میرا ساتھ نہیں دے گا؟ خدا کیا مجھ سے انتقام لے گا؟ نہیں سزا دے گا. اگر سزا بھی دے رہا ہے تو اس لیے دے رہا ہے کہ میں اس کے پاس واپس آ جاؤں. اس کی سزا بھی رحمت ہے, اس کی سزا میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر وہ مجھے مشکل میں ڈال رہا ہے, کیوں مشکل میں ڈالا اس نے؟ تاکہ میں واپس آؤں, یہ تو اور اچھا ہے. اس خدا نے کب کوئی سزا سزا کے لیے دی ہے؟ اس دنیا کے اندر تو یقیناً ایسا نہیں ہوا کہ اس نے سزائیں سزاؤں کے لیے دی ہوں. وہ تو فرماتا ہے کہ جب ہم نے ظالم قوم کو جڑ سے اکھیڑ دیا تب بھی کہتا ہے اب کہو الحمدللہ رب العالمین. سوال کرنے والوں نے سوال کیا معصومین سے کہ ایک قوم برباد ہو گئی, اب ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین؟ فرمایا اس لیے کہو کہ اس برباد ہونے والی قوم کو دیکھ کر کتنے لوگ سدھر جائیں گے. خدا کا شکر بجا لاؤ. ہم اور آپ کو ایسے ہی ہونا چاہیے. فرض کریں میں نافرمان رہا ہوں, اگر فرما بردار رہا ہوں اور خدا کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے تب تو مجھے سمجھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے خدا کے ہاتھ میں جیسا مرضی چاہتا ہے. اگر میں نافرمان بھی رہا ہوں تو مجھے چاہیے اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں, اپنی فرما برداری میں اضافہ کروں, اللہ کے سامنے گڑ گڑا لوں, اللہ کے سامنے اپنی ذات کو جھکا دوں, تو خود بخود اس کی وہ رحمت سکون کی صورت میں میرے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائے گی. اور میں نے عرض کیا مثالیں بہت ہیں. ایک اس کا ایک راستہ یہ ہے اپنی خوشیوں میں خدا کو شریک رکھیے, اپنی خوشیوں میں خدا کو شریک رکھیے. جب آپ کو کامیابیاں مل رہی ہیں, جب آپ کو خوشیاں مل رہی ہیں, آپ اسے باہر نہ ہو, اپنی خوشیوں میں خدا کو ساتھ رکھیے. مطمئن رہیے کہ جو خوشیاں آ رہی ہیں یہ بھی خدا کی طرف سے آ رہی ہیں, ان خوشیوں میں خدا کا ذکر کرتے رہیے. لہذا بار بار کہا جانا والا واقعہ دوبارہ ایک دفعہ کہنے میں کوئی حرج نہیں. اس سے واقعا بعض اوقات واقعہ سنانے کا انسان کو خوشی ہونے لگتی ہے, سن کر بھی شاید ہوتی ہوگی. وہ یہ کہ مثال کے طور پر آیت اللہ خمینی جب پیرس سے واپس آ رہے تھے, جہاز کے اندر تھے اور کم و بیش 35 لاکھ آدمی ان کے استقبال کے لیے تہران میں کھڑے تھے. 35 لاکھ آدمی جہاز کے اندر. کسی نیوز رپورٹر نے ان سے پوچھا کہ آپ جب جا رہے تھے تو 2 فوجی آپ کو گاڑی میں ڈال کر لے گئے تھے, کوئی آپ کا پیچھے ساتھ دینے والا نہیں تھا, اب جب آپ واپس آ رہے ہیں تو 35 لاکھ آدمی آپ کے ساتھ ہیں, اب آپ کو کیسا احساس ہو رہا ہے؟ انہوں نے سکون سے کہا مجھے کوئی احساس نہیں ہو رہا. اس نے کہا کیا مطلب؟ کہ لیں گے جب میں اکیلا جلا وطن ہوا تھا, 2 فوجی مجھے لے گئے تھے, تمہارے خیال میں پیچھے میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا, تب بھی میں خدا کی خاطر کر رہا تھا. اب جو آ رہا ہوں 35 لاکھ آدمی میرا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہیں, اب بھی میں خدا کی خاطر کر رہا ہوں. اگر یہ 35 لاکھ آدمی کل میرا ساتھ چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں, میں اکیلا رہ جاؤں, پھر بھی میں خدا کی خاطر ہی کروں گا. یہ اطمینان ہے, یہ سکون ہے, بہترین مثال ہے. آپ سکون سے اختیار کیجئے, اپنی زندگی کے اندر اطمینان لے آئیے. آج ہمارے پاس کتنی پریشانیاں ہیں جس سے ہمارے دل کمزور ہوئے ہوئے ہیں, کوئی ٹینشنز کا شکار ہو گئے ہیں, بیماریاں بڑھ گئی ہیں, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے. اب تو مجھے تقریباً یقین ہو گیا ہے کہ جسمانی بیماریوں کے پیچھے نفسانی بیماریاں ہیں جو اصل میں جڑ بنی ہوئی ہیں, نفسانی بیماریاں جو جڑ بنی ہوئی ہیں. نفسانی بیماری کیا ہے؟ خدا پر یقین نہیں ہے, اس کی وجہ سے بہت ساری جسمانی بیماریاں آ رہی ہیں. اس کی وجہ سے مثال کے طور پر اب پتہ نہیں کہاں تک قبول کریں, شوگر اور ٹینشنز اور یہ اور وہ, بلڈ پریشرز, پتہ نہیں کیا کچھ. یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ آپ کو ایمان نہیں ہے. البتہ دوسرے جسمانی مسائل بھی ہو سکتے ہیں, کوئی شوگر بہت زیادہ کھاتا رہے گا تو شوگر ہو ہی جائے گا, چاہے اس کو ایمان ہو یا نہ ہو, جب اتنا کھائے گا تو ہوگا پھر تو. لیکن اگر نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے ایک سبب یہ ہے کہ ایمان میں کمی ہے. البتہ کہنے کا مطلب ہی نہیں ہمیں بہت ایمان ہے, کل کوئی بیماری لگ جائے تو آپ کہیں تو آپ تو کہہ رہے تھے نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم کب کہہ رہے ہیں ہمارے اندر بہت زیادہ ایمان ہے, جتنا ہے چل رہا ہے جو کچھ بھی ہے. تو لیکن ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے, اگر انسان مضبوط ہو جائے, اپنے اوپر کنٹرول کر لے, خدا کے اوپر ایمان لے آئے, خدا کو ساتھ کر لے اپنے, پھر بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين, وہی وہ خدا ہے جس نے سکون نازل کیا مومنوں کے دلوں میں. کیوں؟ ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم, تاکہ ان کا ایمان بڑھے پہلے کے ایمان کے ساتھ. پہلے مومن تھے, اب اور مومن ہو جائیں گے, ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جائے گا. اچھا ایک 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 حرکت ہے دائرے کی طرح, سرکل ہے. وہ کیا؟ آپ نے خدا پر ایمان کیا, سکینہ آ گیا, اطمینان آ گیا. اس اطمینان کے نتیجے میں کسی مصیبت کو آپ نے جھیل لیا, اب ایمان اور بڑھے گا. اب ایمان اور بڑھے گا, وہ سکون اور بڑھ جائے گا. اتنا سکون بڑھتا رہے گا کہ دنیا کے مقابلے میں معجزہ ہونے لگے گا. وہ کس طریقے سے؟ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر چلے، آگے دریا پہنچ گیا، پیچھے بنی اسرائیل کی دشمن فرعون کی فوج آ رہی تھی. اب وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ ہانپ کانپ گئے، ان کے قبیلوں کے سردار آئے، حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہ کہاں مروا دیا، آگے دریا آ گیا ہے، اب جانے کے لیے کشتی تو پہلے سے لائے نہیں آپ، اتنی قوم کو لے کر 600,000 لوگوں کو کس کشتی میں بٹھا کے لے کے جائیں گے، اور پیچھے سے فرعون آ رہا ہے، اتنا تو اسلحہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم فرعون کا مقابلہ کریں. حضرت موسیٰ نے سکون سے فرمایا ان ربی سیہدین، میرا پروردگار ہدایت دے گا، ختم. قرآن نے اتنا جملہ لکھا، موسیٰ نے کہا ان ربی سیہدین، میرا خدا ہدایت دے گا، معاملہ ختم ہو گیا. وہ میرا رب ہے، رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا. جس نے اب تک مجھے پالا ہے اب مجھے نظر انداز کیوں کرے گا؟ دعائے کمیل کا لہجہ آپ کے ذہن میں ہے نا، دعائے کمیل نے کیا کہا ہے؟ وہ کہا خدایا جب میں اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا تب تو نے خیال رکھا ہے میرا، اب کیوں چھوڑے گا؟ یہ ہر اس چیز کے خلاف ہے جو تجھ سے نسبت دی جاتی رہی ہے. ہم جانتے ہیں تو رحیم ہے، ہم جانتے ہیں تو کریم ہے، تو اہل وفا ہے، تو کیوں ہمیں چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا ہمیں معلوم ہے. مشکل میں اتنا ایمان اگر ساتھ دے دے پھر ایک اور ایمان بڑھے گا. اور یہ واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا، کہ جس میں مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. البتہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہاں پہ بڑا ایک نقطہ بھی ہے، وہ یہ کہ خدا فرماتا ہے ہم نے مومنوں کے دلوں میں سکینہ نازل کیا اور ان کا ایمان بڑھتا چلا گیا. اور ایک آدمی کہتا ہے کہ اس واقعے کے بعد میرے شک میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اس کا مطلب ہے یقیناً مومنین کی فہرست میں سے نہیں تھا، کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آ گیا تھا. اس آیت نے لکھا ہے کہ ہم نے سکینہ نازل کیا مومنوں کے اوپر، ان کا ایمان بڑھتا چلا گیا، اس کا مطلب ہے جس کے شک میں اضافہ ہو رہا تھا وہ یقیناً اس آیت کریمہ کے اندر داخل نہیں تھا. لِيَزْدَادُ إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. اچھا یہ سب کیوں ہے؟ کیوں مومن پہ سکینہ نازل ہوتا ہے؟ کیوں اس کا ایمان بڑھتا ہے؟ خدا کہتا ہے دو اسباب، دو صفتیں ہیں، ان دو صفتوں پر غور کرو، ان کی وجہ سے ہے. میں اس کو بیان کروں گا آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مشکل میں پڑ گیا ہوں میں، اب میں مطمئن رہوں، کیوں؟ اللہ میرے اوپر سکون نازل کرے گا. کیوں نازل کرے گا؟ خدا فرما رہا ہے دو اوصاف پہ غور کرو. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا لشکر ہے. پہلی بات تو یہ سوچنا، زمینوں آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا لشکر ہے. کیا مطلب؟ حضرت موسیٰ دریا کے سامنے، 600,000 بنی اسرائیل جن کے لیے اگر کشتیاں بنانی شروع کریں تو کئی سال تو چاہیے، پھر لکڑیاں ہیں نہیں کہ جن کے اوپر بیٹھ کے چلے جائیں، پانی میں جائیں گے تو ڈوب جائیں گے، پیچھے دشمن کی فوج آ رہی ہے، اسلحہ کا کوئی امکان نہیں ہے. صحیح ہے. اب مادی اسباب کیا کہہ رہے ہیں؟ سمپل لاجک یہ کہہ رہی ہے آپ مارے گئے، ختم ہو گیا معاملہ. اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے للہ جنود السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کا لشکر ہے. کیا مطلب؟ یعنی حضرت موسیٰ جانتے ہیں یہ پانی جس میں ڈوبنے کا ہمیں خوف ہے یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ کوئی نیوٹرل پوزیشن میں نہیں ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں مثلا میں اور ایک دشمن لڑ رہے ہیں اور میں ڈر رہا ہوں یہ دشمن مجھے مارے گا، سامنے ایک آدمی کھڑا ہے وہ میری مدد کر سکتا ہے لیکن آدمی نیوٹرل ہے، تو میں کہتا ہوں یار یہ نیوٹرل پتہ نہیں میری مدد کرے گا یا نہیں کرے گا. تو اب جو بنی اسرائیل ہے وہ پانی کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے واقعے میں نیوٹرل ہے، یہ ہماری مدد کیوں کرے گا، ہم پاؤں رکھیں گے ڈوب جائیں گے. جبکہ حضرت موسیٰ جانتے ہیں کہ یہ پانی نیوٹرل نہیں ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ ہماری مدد کرے گا. اب دیکھیں داستان کتنی تبدیل ہو جاتی ہے. ایک دفعہ ایک آدمی یہ سمجھ رہا ہے یہ زمین و آسمان نیوٹرل ہے، یہ کسی کا نہیں ہے، اور ایک جانتا ہے کہ نہیں یہ زمین و آسمان اس کا ہے جس کی خاطر میں نے سب کچھ کیا ہے، اب یہ زمین و آسمان میرا ساتھ دے گا. حضرت موسیٰ جانتے ہیں میں نے خدا کے لیے کیا ہے، اور یہ زمین و آسمان یہ پانی یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ میرا ساتھ دے گا. اب چونکہ ان کو یقین ہے پانی ساتھ دے رہا ہے اور فرعون پانی میں ڈوب رہا ہے، اور حضرت موسیٰ جانتے ہیں اللہ کا لشکر ہے، ختم ہو گیا معاملہ. خدا انہیں مطالب فرماتا ہے تم اس بات کو ہمیشہ کے لیے سمجھ لو، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جتنا کچھ ہے یہ لشکر ہے اور اللہ کا لشکر ہے، اپنی مرضی سے کروائے گا، پانی کو حکم دے گا، ہوا کو حکم دے گا، مٹی کو حکم دے گا، زمین کو حکم دے گا. فرض کیجئے پانی علیحدہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ فرعون آ جاتا اپنی فوج کے ساتھ، اسلحے لیتا، شمشیروں سے حملے کر دیتا. وہ شمشیریں کس کی ہیں؟ وہ فرعون کی ہیں، وہ بھی تو خدا کی ہیں. شمشیر سے حملے کرتا، بدن کے اوپر وار کرتا، یہ بدن کس کا ہے؟ کس کے حکم پہ کٹے گا؟ کس کے حکم پہ جلے گا؟ کس کے حکم پہ ختم ہوگا؟ کس کے حکم پہ بچے گا؟ سب خدا کے حکم پر. ایک نبی کو 100 سال کے لیے مار دیا، 100 سال کے بعد زندہ کیا. کہا کتنے عرصہ رہے؟ کہا تھوڑا سا وقت. کہا 100 سال رہے ہو، اپنے گدھے کے جسم کو دیکھو، اس پر کچھ بھی نہیں ہے، اور کھانے کو دیکھو تو سڑا نہیں ہے ابھی. جس جانور کے جسم کو تم سمجھ رہے تھے کھانے سے زیادہ پائیدار ہے، وہ تو سڑ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، ہڈیوں میں بوسا بھرا ہوا ہے، 100 سال ہو گئے. اور جس کھانے کو تم سمجھ رہے تھے کہ یہ بالکل پائیدار نہیں ہے، اس کو ہم نے سڑنے نہیں دیا ہے. یہ خدا کی طاقت ہے. فرماتے ہیں سب کچھ میرا لشکر ہے تو ہوگا کیا؟ وہ جو میں چاہوں گا. حضرت ابراہیم آگ میں ڈل گئے. اس آگ کا کام ہے جلانا، اور اس گوشت کا کام ہے اتنی حرارت کے اوپر ختم ہو جانا. خدا نے کہا نہیں، یہ میرا لشکر ہے، کسی اور کا تھوڑی ہے. جب میں چاہوں گا آگ جلائے گی، اور جب میں نہیں چاہوں گا آگ نہیں جلائے گی. پھر آپ کہیں گے کربلا کے واقعے میں کیوں ایسا ہو گیا؟ مولا کی شہادت ہو گئی. تو اب آپ ذرا اپنے آپ سے پوچھیے گا، اس شہادت پر کوئی نقصان ہوا؟ کچھ ہوا؟ کوئی خطرہ ہوا؟ کوئی نقصان تھا کیا؟ اگلا جملہ دیکھیے گا، وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. فرمایا وللہ جنود السماوات والارض. اس کی تشریح بھی رک لیجئے، پھر بعد میں بتاتا ہوں. وللہ جنود السماوات والارض. زمین و آسمان سب اللہ کا لشکر ہے. وکان اللہ علیما حکیما. یہ تو ایک بات ذہن میں رکھو کہ زمین و آسمان اللہ کا لشکر ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھو، خدا سب جانتا ہے اور سب سمجھتا ہے. کبھی یہ مت سوچنا میں مصیبت میں ہوں، پتہ نہیں خدا جانتا ہے یا نہیں جانتا. نہیں، خدا جانتا ہے، سب جانتا ہے. حکیمہ سب چیزوں میں دانائی رکھتا ہے، حکمت رکھتا ہے، ایک وزڈم ہے اس کے پیچھے. کوئی کام بلا سبب نہیں کرے گا. اگر تم زنجیروں میں بندھے ہوئے کال کوٹری میں بھی پڑے ہو نا، تو خدا نے کوئی حکمت سوچی ہے. مطمئن رہو، سب خدا کے ہاتھ میں ہے. وللہ جنود السماوات والارض. پہلی بات تو یہ سوچو کہ زمین و آسمان کا لشکر اللہ کا ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے. دوسری بات یہ سوچو، اگر تمہارے خلاف کچھ ہو بھی گیا ہے تو ایک بات تو یہ کہ وہ علیم ہے، سمجھتا ہے. دوسری بات یہ ہے حکیم ہے، دانائی رکھتا ہے، حکمت رکھتا ہے. تمہیں نہیں پتا چلے گا کیوں ہوا ہے، خدا جانتا ہے کیوں ہوا ہے. صبر کر لو، خدا کی حکمت پر اعتماد کر لو. ہم اور آپ اپنی زندگی میں اٹھا کے دیکھیں، دسیوں کام ایسے ہو رہے ہوتے ہیں، جب ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں عذاب الہی سے کم نہیں ہے، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ کاش وہ ہوا، خدا کا شکر وہ ہوا جو ہوا، اور اگر یہ نہ ہوتا تو پھر مصیبت آ گئی تھی. حکمت ہے خدا کے کام میں. ان باتوں کو ہم نہیں سمجھ پا رہے. جب نہیں سمجھ پا رہے وہ اطمینان دلوں میں نہیں آ رہا. اب آپ تصور فرمائیے، ساتویں امام زندان کی کال کوٹری میں رہے اتنا لمبا عرصہ، تنہائیوں میں، اندھیروں میں. وہ کوٹریاں بھی عجیب کوٹریاں اور وہ زندان بھی عجیب زندان. کہ مثلاً آٹھویں امام کا زندان ایسا تھا کہ کمر تک نہیں سیدھی کر سکتے تھے، کمر بھی جھکی رہتی تھی. اپنے آپ سے کوئی پوچھے ان زندانوں میں رہنے کی طاقت کیسے آتی تھی؟ چلو یہ آپ کہیں گے بھائی معصوم تھے، معصوم کے ماننے والے بھی رہے ہیں، عام انسان بھی رہے ہیں، 10-10 سال، 15-15 سال کال کوٹریوں کے اندر 15 سال زندگی گزارتی. کس جرم میں؟ کوئی جرم نہیں ہے، کوئی سبب نہیں انسان کے ظاہری طور پہ کیا سبب ہے، لیکن جھیل گئے، ساری مصیبتیں جھیل گئے. ابھی پتہ نہیں، میں نے شاید پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک زمانے میں عراقی دوستوں کے ساتھ ہوتا تھا، تو ایک عراقی دوست نے بتایا تھا کہ اس کے ایک دوست کے نوزاد بچے کا سر اس کے سامنے فرش پہ پٹک کے مار دیا تھا اسے. کس بات پر؟ اس بات پہ کہ تو خمینی کا ماننے والا ہے، صدام کے دور میں. جب میں دوبارہ سوچنے لگتا ہوں نا تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے. صاف بات ہے، آیا واقعا اتنا ایمان ہے ہمارے دلوں کے اندر، اتنا اسلام ہے ہمارے دلوں کے اندر کہ ایسا کوئی حادثہ ہو جائے اور میں شکوا نہ کروں، خدا سے شکوا نہ کروں اور خدا راضی ہیں؟ آیا واقعا ہم خدا سے راضی ہیں؟ اتنے راضی ہیں جتنا یہ بندگان خدا راضی تھے؟ اتنا سوچیں تب سمجھ میں آتا ہے سکینہ اور اطمینان کسے کہتے ہیں. سکینہ اور اطمینان یہ تھوڑی ہے کہ تھوڑے تھوڑے سے نقصان کے اوپر آپ مطمئن رہیے، آپ کی زندگی خطرے میں ہو، آپ کی زندگی اپنی خطرے میں ہو نا، یہ آسان ہے، یہ بہت آسان ہے. آپ کی چاہنے والوں کی زندگی خطرے میں چلی جائے، ماننے والوں کی زندگی خطرے میں، یہ بہت مشکل کام ہے. اس موقع پر انسان اطمینان سے زندگی گزار دے، بہت سخت ہے، عجیب ہے. اچھا یہ اطمینان آتا کہاں سے ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے مدد لو. نماز سے مدد، اتنی اہمیت ہے نماز کی، اتنی اہمیت ہے کہ وہ یہ اطمینان دلا دے گی، وہ یہ سکون دلا دے گی اگر میں اور آپ نماز کے اوپر اہمیت دے گا. اور جتنے لوگوں نے یہ ساری مصیبتیں جھیلی ہوتی ہیں یہ سب رابطوں سے جھیلی ہوتی ہیں، یہ سب ایک رابطہ بنا کر رکھتے ہیں، اس رابطے کے اندر یہ تمام مصیبتیں جھیلتے رہتے ہیں. اور وہ رابطہ کیسا رابطہ ہے؟ وہ رابطہ خدا سے رابطہ ہے، اہل بیت سے رابطہ ہے، ان کی مظلومیتوں سے رابطہ ہے. ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں بار بار لاتے رہتے ہیں اور سب کو سب جھیل جاتے ہیں، ساری مصیبتیں جھیل جاتے ہیں. بس واقعات بے تحاشا ہیں کہ جو معصوموں کے واقعات، معصومین علیہ السلام کے، غیر معصومین علیہ السلام کے، جس میں لوگ ان تمام مصیبتوں کو جھیل گئے نماز اور رابطے کی وجہ سے. اور بہت آسان کام، جیسے ہم نے کل اس عقیدت مند کا تذکرہ کیا نا، کہ اس کے سامنے معاویہ نے کہا کہ تیرے دو بیٹے کہاں گئے؟ اس نے کہا کہ میں تو اپنے مولا سے شرمندہ ہوں کہ میں کیوں زندہ ہوں. ہمیشہ ایک رابطے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. تھوڑا بہت مقایسہ بھی برا نہیں ہے، تھوڑا بہت مقایسہ بھی برا نہیں ہے. بس آپ اللہ کی خاطر کسی کام میں نکلے، ایک دفعہ آپ دنیا کی کسی کام کی خاطر نکلتے ہیں، حلال ہو تب بھی صحیح ہے، حرام ہو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو، تو آپ جھیلیے جو کچھ بھی جھیلنا ہے. اگر خدا کی خاطر کسی کام سے نکلے ہیں چاہے وہ رزق حلال کی تلاش ہی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو صبر دلائیے کہیں میں خدا کی خاطر نکلا ہوں. اگر خدا کی خاطر نکلا ہوں میں اس مصیبت کو جھیلوں گا، کیوں خدا کی خاطر جھیل رہا ہوں. اور پھر اپنے آپ سے سوال کرتے رہیے مقایسے میں، وہ یہ کہ میں اس کائنات کے اندر کیا حیثیت رکھتا ہوں؟ یہ تو کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن جن کی حیثیت تھی وہ بھی خدا کی خاطر اس سے برا جھیلتے رہے تھے، اس سے زیادہ مصیبتیں جھیلتے رہے تھے. مثلا اگر آپ کبھی، اب انسان جملے بولے تو بڑا خود بھی عجیب سا لگنے لگتا ہے، مثلا آپ کہیں گرمی میں گزر رہے ہیں، کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے، آپ کو لگ رہا ہے جیسے آپ دنیا کے اندر تنہا رہ گئے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے جیسے کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، ہر چیز آپ کے خلاف ہے. ذرا سوچیے گا، چوتھے امام بھی ایسے ہی کسی بازار سے گزرے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، مصیبتوں پر مصیبتیں، لیکن مولا گزر گئے، مولا نے خدا سے ایک لفظ شکوے کا نہیں کہا، کبھی کوئی شکایت نہیں کی، مولا گزرتے چلے گئے. یہ ہو گیا نا، ساتویں امام اتنے زندانوں کے اندر رہے، اتنی مصیبتیں جھیلتے رہے، خدا کی خاطر جھیلتے چلے گئے. ان کا یہ اللہ کی خاطر ہے، ہم جھیلیں گے، کوئی مشکل نہیں. اور اب جب بات ہوتی ہے نا سکینہ اور اطمینان کی، تو میں کہوں گا کہ بھائی یہ تمام باتیں کہنا تو واقعا بہت آسان ہے، لیکن ذرا سا نظر اٹھا کر دیکھیے گا، واقعی کربلا میں مرد مصیبتیں جھیلتے رہے. مرد ہے مثلا دل میں تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، مصیبتیں جھیلنا آسان ہوتا ہے نسبتاً. پھر اپنے آپ سے انسان سوچتا ہے یہاں پر ایسے جوان تھے جو اپنے دلوں کو تھام کر بیٹھے رہے، یہ سخت کام ہے، واقعی سخت کام ہے. مثلا حضرت ابو الفضل عباس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے آخر وقت تک اپنے بھائی کے حکم کا انتظار کرتے رہے، فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ. اگر شروع میں چلے جاتے بھائی تنہا رہ جاتا، آخر وقت تک انتظار کرتے رہے کہ میں اپنے بھائی کا ساتھ دوں گا، فضیلتوں میں سے ایک فضیلت. جوان اپنے دلوں کو تھام کر بیٹھے رہے، یہ فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے. لیکن اپنے دل سے انسان پوچھتا ہے یہ مصائب بی بی زینب نے کیسے برداشت کر لیے، خدا نے کون سا اطمینان ان بی بی کے دل کے اندر ڈال دیا تھا. عورت جذبات رکھتی ہے، عورت کا دل مطمئن نہیں ہو پاتا، لیکن یہ بی بی عجب اطمینان کے ساتھ جھیلتی رہی، سارے واقعات دیکھتی رہی ہیں،
بہت اطمینان دکھایا ہے, اب اطمینان کی عروج کو ذرا ملاحظہ فرمائیے گا. بی بی نے اپنے دو بچوں کو بھیج دیا, بچوں کے سر آ گئے, لاش آئے, بی بی نے گریا نہیں کیا, کہا میرے بھائی کی ذات پر قربان ہے. بہت اطمینان چاہیے, بڑا عجیب اطمینان چاہیے. جیسے کہ روایات مشہور ہیں, جب زندان کے اندر تھی تو بچوں کے سر آ گئے, بی بی نے سروں کو لے لیا, دوسرے سروں کا انتظار کیا, سید الشہداء کا سر آیا, اس کے اوپر ماتم کرنا شروع کر دیا. کسی نے پوچھا یہ دو بچوں کی ماں کون ہے جو اس پر روتی نہیں ہے, لوگوں نے بتایا زید بن کبریٰ ہے, اپنے بھائی کے سر پہ ماتم کر رہی ہے.
سيعلم الذين ظلموا اي من قلب ينقلبون. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, اس دنیا میں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار, ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں, بالاخص مومنین عراق و مومنین لبنان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار, دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہیں ہوں تو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار, لشکر کفر اسلام کے خلاف برسر پیکار ہے, تیرے نبی کی ذات پر حملے کر رہے ہیں. پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, لشکر کفر کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں, جس مشکل میں ہوں, بے روزگار قرض کے بار میں ہوں, بالاخص وہ لوگ جو بے گناہی کے عالم میں قید و بند کے اندر ہیں, پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان تمام مشکلات کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار, کچھ لوگوں نے بیماری کے لیے شفا کی درخواست کی ہے, بالاخص چند اسامی ہمارے سامنے مسلسل آ رہے ہیں, زارہ, نرجس, علی رضا, سجاد, محسن, رمضان علی, رباب بھائی, امیر علی, رجب علی. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان بیماروں اور دوسرے بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عاجل و کامل نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, سید و سردار, مولا اور آقا, امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. پاک پروردگار, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. اے پاک پروردگار, نسلن بعد نسلن قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے آوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.